الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کر کے دعوت دیجئے وجادلہم اور ان سے بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو اچھی طرح اس طور سے جو پسندیدہ ہو اچھی طرح بحث کیجئے ان ربک ہو اعلم بے شک تیرا مالک خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون اور جن لوگوں نے راہ پائی ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے ان کو بھی جانتا ہے جو گمراہ ہے ان کو بھی جانتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر بدلا لو تو اتنا ہی بدلا لو جتنا تم کو نقصان پہنچا ہے لیکن اگر تم صبر کرو تو لہو خیر للصابرین یہ صبر کرنے والوں کے لیے بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے وصبر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور اللہ ہی کی مدد سے تم صبر کر سکتے ہو اور رنج نہ کرو رنج نہ کرو ان کا رنج بالکل نہ لو ولا تک فی ضیقن اور دل میں خفا نہ ہو ان لوگوں کے مکر فریب سے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آخری چار آیتیں آیت نمبر 125 سے لے کر 128 تک آپ کے سامنے پڑھی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی دعوت کے تین اصول بیان فرما رہے ہیں تبلیغ و دعوت و تبلیغ کے تین اصول بیان فرما رہے ہیں بالحکمہ نمبر 1 والموعظۃ الحسنہ نمبر 2 نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن بالحکمہ کا معنی ہے دلائل سے بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں اور الموعظۃ الحسنہ فضائل اور ترغیب دیتے رہے فضائل کے ساتھ ترغیب کے ساتھ وجادلہم ضرورت پڑے تو پھر بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو اچھی طرح بحث کیجئے جھگڑا کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ نہیں اچھی طرح بحث کیجئے بالفاظ دیگر یوں کہیے دوسرے لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ امت کو ایمان اور اعمال پر لاؤ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پر لانا نمبر 2 امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا امت کو ایمان اور اعمال کے اوپر لاؤ اور پھر ان امت کے ایمان اور اعمال کو بچاؤ گمراہی سے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے میری بات غور سے سنیے امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے اور امت ایمان اور اعمال بچاتی ہے دلائل سے دونوں چیز ہے دونوں سامنے ہوں گے تو ہی بات بنے گی اس لیے آج کی آیت میں دعوت دینے کے تین طریقے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور ایک روشن چراغ بن کر آئے. اور امت کو بھی دعوت کے بارے میں کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, کون اس آدمی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جو جس کے اندر میں تین چیزیں پائی جائیں. اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان, خود مومن بھی ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, خود مومن بھی ہو اور اعمال صالحہ کرنے والے بھی ہو اور دائی بھی ہو. ہر مومن کے اندر میں یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے, ایمان, اعمال صالحہ اور دائی. یہ تین چیزیں جس کے اندر میں ہوگی وہ سب سے اچھا ہے, جس کو اللہ کہہ رہے ہیں ومن احسن, اور اللہ اسی کی طرف دعوت رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. سب سے پہلی بات حکمت سے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حکمت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سنت کے طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دعوت دی ہے اس انداز سے تم بھی دعوت دو. یہ حکمت کا معنی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کے. مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل و فہم کے اعتبار سے اس کے سامنے وہ دانا آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, تو اس فہم کے اعتبار سے اس کے سامنے بات کریں, اس کے سامنے بات کریں. جس کو اس طرح دعوت و تبلیغ کا انداز آ گیا اس کو خیر کثیر مل گیا. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت کا انداز آ گیا اس کو خیر کثیر مل گیا. اسی لیے حکیم اور دانا اور انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے سامنے جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کے سامنے جب حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ضدی نہیں ہوتے, وہ استبن نہیں ہوتے, وہ فوراً بات کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ارینا الحقائق کما ہیا, اللہم ارینا الحقائق کما ہیا, اے اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں سمجھا دے, چیزوں کی حقیقت ہمیں سمجھا دے. تو حکمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی انو دونوں صحابہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو سب سے پہلے جو دعوت کے الفاظ سنائے ہیں فرمایا یسرا ولا تعسرا, لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, سختی کا معاملہ نہ کرنا. یسرا حکمت کی باتیں کرنا, یسرا ولا تعسرا سختی سے نہیں. اور پھر آگے فرمایا پہلے ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا. جب یہ اس دعوت پر آ جائیں یعنی کلمہ پڑھ لیں تو پھر نمبر دو اس کے بعد ان کو نماز بتلانا, نماز کو بتلانا اور نماز کو سکھانا. پھر اس کے بعد تیسرا, پھر اس کے بعد چوتھا. پھر فرمایا تم دونوں آپس میں لڑنا نہیں, یہ بات فرمائی, آپس میں جھگڑے نہیں کرنا, اختلاف نہیں کرنا. تم دعوت دائی بن کر جا رہے ہو, کیا بن کر جا رہے ہو؟ دائی بن کر جا رہے ہو. دائیوں میں جھگڑا ہوگا, جماعت میں جھگڑا ہو جائے گا, یا اس طریقے سے ایک جماعت دس آدمی کی نکلی انہی میں جھگڑا ہو جائے گا تو کیسے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ فرمایا تم دونوں کو میں دائی بنا کر کے بھیج رہا ہوں, آپس میں اختلاف نہ کرنا, جھگڑے نہ کرنا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آج 1400 سال کے بعد بھی حدیث کی کتاب میں کس طرح دعوت دینا ہے روز روشن کی طرح موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد فرمایا والموعظت الحسنہ. کیا فرمایا؟ ایسے لوگ جو دلائل سے نہیں سمجھتے ہیں، جن کے اندر میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اتنا فہم نہیں ہے جیسے پہلی جماعت میں تھا، جن کو حکمت سے سمجھا دیا جاتا تھا، حکمت سے سمجھ جاتے تھے، وہ دانا لوگ تھے. لیکن دوسری جماعت ہے، وہ کون سی ہے؟ جس کے اندر میں اتنا عقل فہم نہیں ہے. تو پھر ان کو مثال سے آسانی سے سمجھانا، مثال دے دے کر سمجھانا، یہ کتنا اچھا انداز ہے قرآن کا. یہ دوسرا گروپ ہے. دائی کے اندر میں دعوت دینے کا طریقہ ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سامنے والے کو دعوت دی جائے، بات سمجھانے کے لیے ان کے سامنے مثال بیان کی جائیں، ان کو اچھے نصیحت اچھی طریقے سے سمجھائیں، مثال قرآن کی اور وغیرہ مثال دے کر، جیسے قرآن کے اندر میں ہے. کیا کہا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، قولوا قولا لینا. مجھے پتا ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ فرعون ماننے والا نہیں ہے، اس کو تو سب پتا ہے، پچھلا بھی، حال کا بھی اور اگلا بھی سب پتا ہے. پھر بھی کہا، دائی بن کر جا رہے ہو. کیا بن کر جا رہے ہو؟ دائی بن کر جا رہے ہو. تمہاری صفات کیا ہونے چاہیے؟ نرمی کے. قولوا قولا لینا، تم دونوں جا رہے ہو فرعون کے پاس، جس نے نبوت کا نہیں رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کے سامنے تم جا رہے ہو، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے قبول کر لے. اللہ کو تو سب پتا ہے قبول کرنے والا نہیں ہے، لیکن دعوت دینے کا انداز سمجھایا جا رہا ہے. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات ہیں، انداز تبلیغ کے کئی واقعات ہیں. کتنی اچھی نصیحت، کبھی غصہ نہیں، اچھے پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. دیکھیے نا، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، یعنی وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا، آ گیا دیہاتی آدمی، اور اس نے آ کر کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ناواقف ہوں، اللہ نے آپ کو واقف بنایا ہے، میں جاہل ہوں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے اس علم سے مجھے سمجھائیے ابھی. دوران بیان کتنا غصہ آتا ہے، بیٹھ جانا یا بعد میں، میرا جیسا ہوتا ہے. نہیں، آپ کو اللہ نے واقف بنایا ہے، مجھے ناواقف بنایا ہے، آپ مجھے سمجھاؤ ابھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کونے میں جو لوہے کی کرسی تھی نا، جس پر آپ شروع میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کرسی کو منگوایا اور اس پر بیٹھ گئے، اور اس کو قریب کیا، اور اس کو اچھے انداز سے سمجھایا. جب اس کی بات پوری ہو گئی تو پھر اصلی خطبہ شروع کر دیا، اصلی باتیں شروع کر دی. اسی طرح حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. دیہاتی لوگ آتے تھے اور کوئی سلیقہ نہیں ہوتا تھا، آ کر فوراً کہہ دیا، انی سائلک، میں سائل بن کر آیا ہوں، فصدق علینا، آپ ہماری بات کا جواب دیجئے، سچا سچا، میں سختی سے بات کروں گا. کیا کہا؟ پہلے سے کہہ دیا، بے ادبی ہوگی، سختی سے بات کروں گا، آپ کو میری بات کا جواب دینا ہے، آپ ناراض نہ ہونا. دیکھا، پہلے سے کہہ دیا. In the beginning he said harshly, I'm going to talk to you harshly, you have to answer me. اللہ کے حبیب صاحب، پوچھو کیا پوچھنا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے. انہوں نے سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا، بات ان کو سمجھ میں آ گئی، چلے گئے، کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی پر جا رہے تھے، اوٹنی پر بیٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی آ گیا، اوٹنی کی لکیر پکڑ لی، رسی پکڑ لی، آگے بعد میں جانا، پہلے میری رہنمائی کرو، راستے میں کھڑا کر دیا. بعد میں پہلے میرا کام کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قریب کر لیا, آؤ قریب قریب آ جاؤ, اس کی بات سنو, کتنا محبت پیار. فرما قریب قریب صحابہ آ جاؤ, اس کی بات سنو اور میں ان کو جواب دوں گا بھی تاکہ تم کو بھی فائدہ ہو جائے. انہوں نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی بخش جواب دے دیا, صحابہ کرام کو بھی اطمینان ہو گیا, ان کو بھی اتنا فرمایا کھل لے اب تو چھوڑ نا, اب تو اٹھنی کی رسی چھوڑ تاکہ میں جاؤں. فرمایا ٹھیک ہے اب چلیے جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. امام الانبیاء ہیں لیکن انداز گفتگو دیکھیے, سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا تو بس دل میں غصہ ہی آ جاتا ہے, کسی نے اگر گڑبڑ کر دی میری شان کے خلاف, میرے مرتبے کے خلاف, اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ پیچھے کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز میں ایک آگیا دہادی جگا اور کہنے لگا غصے سے, دوران نماز میں, تو صحابہ نے پیچھے سے اشارہ کیا, بعد میں فرمایا نے اس کا غصہ اور بڑھ گیا نماز کے دوران. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ختم کر لی اور اس کے بعد وہ بولتا رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جلدی سے ختم کر لی اور اس کے بعد اس کو قریب بٹھایا اور فرمایا بھائی نماز جو ہے قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی چیز ہے, اس میں بولا نہیں جاتا, اس میں غصہ نہیں کیا جاتا, اس میں فلاں نہیں, اس میں فلاں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا, کیا اس صحابی پر اثر ہوا, فرمایا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے مارا ہو, پیٹا ہو, شاؤٹنگ کی ہو, کچھ نہیں, کتنے اچھے طریقے سے آپ نے مجھے سمجھایا. اور وہ واقعہ تو حدیث میں مشہور ہے, وہ آیا نا جلدی جلدی دو رکعت پڑھی اور کیا کہا, دو رکعت پڑھنے کے دیہاتی آدمی تھے, دو رکعت پڑھ لی اور فرمایا اللہ پاک میری اور محمد کی مغفرت کرنا اور کسی کی نہیں, بس میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد حجرت واسیا, تم نے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, واسیا اس کو چھوٹا بنا دیا, سب کا نام لے لیتا. اور جاتے جاتے چلا جانے لگا, وہ کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا, مسجد نبوی میں کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. وہ سب کیا کرا, دوڑ ہے اس کے پیچھے. اللہ کے نبی کہا نہیں نہیں نہیں, اس کو کچھ نہ کہو, چھوڑو اس کو چھوڑو. بڑی حکمتیں لکھی ہے محدثین نے اس میں, کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو پیشاب کر لینے دو, کونے میں, مسجد کے کونے میں. مہاراجا صاحب ایک بچے نے پیشاب کر دیا تو کل سے مسجد میں نہیں آنا, نکل یہاں سے, بچے کو لے کے آ جاتا ہے. یہ بات سن میں, اگر کسی نے کہہ کر دیا تو کارپیٹ خراب کر دی, لیکن قربان جاؤ مسجد نبی سے بڑھ کر کون سی مسجد ہو سکتی ہے, صحابہ سے بڑھ کر, نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. کیا فرمایا, نہیں اس کو ان کو چھوڑ دو. جب انہوں نے پیشاب پورا کر لیا, حاجت پوری ہو گئی نا, تب کا ان کو یہاں لے آؤ, کچھ کہنا میں نہ نہیں, لے آؤ. کڑی میں بٹھایا اور کہا مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں ذکر کیا جاتا ہے, اس میں نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں قرآن تلاوت کی جاتی ہے, یہ ناپاکی کی جگہ نہیں ہے. اور پھر جاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ بھی ہدیہ میں دیا اور وہ بھی بھر کر دیا. جاؤ, محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کیوں روکا گیا, کیوں روکا؟ تو فرمایا ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ اگر اس نے آدھا پیشاب کیا, آدھا ابھی اندر باقی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے یہ بیمار ہو جائیں. اللہ کے نبی کو یہ فکر لگی تھی. بعض محدثین فرماتے ہیں اگر تم اس کو بگاؤ گے, وہاں سے ہٹاؤ گے, تو آدھا تو نکل گیا, آدھا باقی ہے, تو وہ رکنے والا نہیں ہے, تو بجائے ایک جگہ ناپاک ہونے کے بہت ساری جگہ ناپاک ہو جائے گی, تو کلین کرنے میں ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, اس لیے ایک ہی جگہ کر لینے دو. پھر اللہ کے نبی نے وہاں سے مٹی نکال دی اور اس کو باہر دلوا دی اور دوسری مٹی اچھی والی وہاں دلوا دی. یہ جب گیا اپنے گاؤں میں, تو ابھی تو گاؤں کے کنارے پر ہی تھا اور سب کو کہا سارے چلو, میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ میں نے ایسا کام کیا, پھر بھی اس نبی نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے مارا, نہ مجھے کچھ نہیں کیا, چلو چلو ایمان لے آتے ہیں. گاؤں کے کئی افراد کو لے کر آیا، سب مسلمان بن گئے. دعوت کا انداز تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھو نا، ابھی کل پرسو ایک روایت گزری مشکات میں، ہمارے سبق میں، فتح مکہ میں غالباً بہت 10,000 صحابہ گئے تھے، 10,000، اور زیادہ سے زیادہ فتح مکہ کے بعد کتنے صحابہ مسلمان ہوئے؟ 30,000 سب ملا کر، 30,000 تھے. اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد حجۃ الوداع ہو رہا ہے، آخری حج ہے. اور آخری حج میں تو 1,24,000 صحابہ ہو گئے، اتنے دن میں اتنے مسلمان بن گئے. اب ان کو تعلیم کیسے دے، مسائل کیسے سکھائے؟ 80,000-90,000 جی ایک دم مسلمان ہو گئے. اب بہت سارے صحابہ کرام کا واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی میں نے پہلے صحیح کر لی، بعد میں طواف کیا. کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہے، میں نے پہلے، اب ظاہری بات ہے ان کے پاس تو کوئی تعلیم والا پہنچا ہی نہیں، ابھی مسلمان، نئے مسلمان ہیں نا. لیکن انداز دیکھو، اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے تیرا حج نہیں ہوا تو کتنا مسئلہ مشکل ہو جاتا، مسئلہ بہت مشکل. یہ حکمت ہے، حکمت عملی سے اللہ کے نبی نے کام لیا. یہ بھی نہیں کہا دم دے دو، بےچارے غریب آدمی کہاں سے دم لے کر آئے گا. ابھی اللہ کے نبی خود 100 اونٹ لے کر گئے تھے، اللہ کے نبی خود 100 اونٹ لے کر گئے تھے حجۃ الوداع میں. 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لے کر آئے تھے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے لے کر آئے تھے. حکمت تھی. دیکھو فتح جب حدیبیہ میں پہنچے، حدیبیہ کے موقع پر، وہ بات بھی یاد رکھنا، سمجھائے فتح مکہ حجۃ الوداع والی. اب حدیبیہ کا واقعہ دیکھو، حدیبیہ میں جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا، آئندہ سالانہ چلو جاؤ یہاں سے، نیکسٹ ایئر جب آئے انہوں نے شرط لگائی تھی 3 دن مکہ میں رہ سکتے، اسے زیادہ نہیں. 3rd day آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑے گا. 3rd day ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں آپ نے نکاح پڑھا تھا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے. اور جب عمرہ کر لیا، احرام کھول لیا، تو آپ نے جہاں سے ہم جائرانہ کا عمرہ کرتے ہیں نا، بڑا عمرہ، ایک تو چھوٹا عمرہ ہے مسجد تنعیم سے، اور ایک بڑا عمرہ، چلو اس پر مسئلہ سمجھا دوں، ایک تو چھوٹا عمرہ ہے وہ کہاں سے ہے، مسجد عائشہ سے ہے، اور ایک بڑا عمرہ ہے وہ جائرانہ سے ہے، غالباً 45 کلومیٹر یا اسے زیادہ ہے. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور مسجد عائشہ میں، ان کا نام مسجد تنعیم ہے، وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حج میں گئی تھی حجۃ الوداع میں، تو حیض منتھلی جو بیماری تھی وہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ عمرہ نہ کر پائی. تو حج کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا بہن کو لے جاؤ اور مسجد عائشہ سے احرام بندوا لو، اور وہاں سے آ کر قضا عمرہ کی قضا کروا لو، اس لیے اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. اور وہ مسجد، وہاں سے عمرہ جائرانہ ہے، بڑا عمرہ جس کو عمرہ کبرا کہتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا وہاں سے، اور خود تشریف لائے تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بڑے عمرے کا زیادہ ثواب ہے. یہ تو ایک عورت کی سہولت کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو کہہ دیا یہاں قریب لے جاؤ، ورنہ جو دور والا ہے عشاء کے بعد اگر موقع ملے آپ عمرہ میں جاؤ تو عشاء کے بعد احرام باندھ کر کے وہاں جائرانہ چلے جاؤ، 5,500 ریال ہوتے ہیں، وہاں سے عشاء کے بعد آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وہاں سے آئے، احرام باندھ کر عمرہ کیا، اور فجر سے پہلے آپ چلے گئے وہاں پر، چونکہ مال حنین کو تقسیم کرنا تھا. تو اس وقت شب زفاف آپ نے وہاں منایا، مکہ میں جائرانہ کے پاس، وہیں پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہیں ان کا انتقال بھی ہوا، نکاح بھی وہاں ہوا، شب زباب بھی وہاں ہوا، اور حضرت ہماری ماں کا انتقال بھی وہاں ہوا. عجیب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا انداز ہے، مکہ والوں سے کہا میں ایک بڑا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں اور سارے مکے والوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ سارے
مکے والوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں.
کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے, حکمت عملی, کہ 3 دن تو ہمارے پورے ہو چکے لیکن ان کو دعوت کیسے دے. دین کی دعوت دینے کا طریقہ, کبھی کھلا کر کے, کبھی چائے پلا دی, بات ہو گئی. اللہ کے نبی چاہتے ان کو ولیمہ سے, ہمارے صحابہ آپس میں گل مل کر بیٹھیں گے ان کے ساتھ, 10,000 صحابہ یہ جو ہے ساتھ میں آئے تھے سب گل مل کر بیٹھیں گے, اور کہہ دیا تھا ان کو دین کی دعوت دینا ہے. تو ہو سکتا ہے بجائے 3 دن کے اور دن بھی ہم یہاں رہنے والے بن جائیں اور لوگ مسلمان بن جائیں. یہ حکمت عملی, یہ حکمت تھی آپ کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحابی آئے میرے پہلے صحیح کر لی اور بعد میں طواف کیا. حالانکہ تو پہلے طواف کرنا چاہیے نا, پھر بعد میں 2 رکعت پڑھ کے صحیح کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فلا حرج, کوئی پرابلم نہیں, جاؤ. دیکھو دم دینا پڑے گا, آئی بات سمجھ میں؟ دم دینا, وہ بےچارے غریب کہاں سے, اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے 63 اونٹ اور انہوں نے 63 کو ذبح کیا, 65 انہوں نے 63 کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اشارہ تھا میری زندگی بھی 63 ایئرز کی ہوگی, اس میں اشارہ. باقی حضرت علی سے فرمایا اور ٹھگ گئے آپ, بس وہیں پر آ کے ٹھگ گئے, ورنہ برابر ذبح کرتے رہے. 63 اونٹ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا, اور روایت میں آتا ہے مشکات میں ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا, ہر اونٹ آگے آتا تھا اللہ کے نبی کے پیارے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے. یہ موقع کس کو ملے گا؟ ایک جانور بھی جانتا ہے اللہ کے نبی کی عزت, اللہ کے نبی کے مرتبے اور مقام کو, وہ بھی آگے آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, صاحب ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. کیا کہا؟ کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. تو میرے نبی نے کہا نہیں نہیں چل جا, تیرا کلمہ قبول نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مصلحت تو دیکھو. فرمایا ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ لو اور 2 نماز پڑھ لینا, فجر کی اور عشاء کی, صبح کی اور شام کی, 2 نماز پڑھ لینا. ہو سکتا ہے کہ یہ 2 نماز ہی اس کو ساری نماز پڑھنے پر آمادہ کر دے, انکریجمنٹ دے دے. ایک اور جماعت آئی اسلام لانے کے لیے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہم کلمہ پڑھ لیں گے نماز نہیں پڑھیں گے, 5 وقت مشکل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا کوئی حرج نہیں, کوئی حرج, کلمہ تو پڑھ لو, ایک اسلام کا رکن جو امپورٹنٹ ہے اس میں تو آ جاؤ. اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے فرمایا فکر نہ کرو, ان کا یہ کلمہ جو اخلاص سے انہوں نے پڑھا ہے ان کو اعمال کے اوپر آمادہ کرے گا, نماز پڑھنے پر مجبور کرے گا, میں نہیں کروں گا. ان کا یہ کلمہ, یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی, ایسے نمازی بنے وہ. سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں میں سے بنے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا. یہ 3 طریقے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. تیسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر ضرورت پر جائیں بحث و مباحثہ کرنے کی, تو پھر جیسے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا, یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا, اس زمانے کا واقعہ ہے. اللہ اکبر, اس زمانے میں یہ بہت ظلم کرتا تھا عبید اللہ ابن زیاد, ظالم آدمی, حجاج کی طرح, جی یزید کی طرف سے منتخب تھا یہ گورنر. تو آئیز ابن عمر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے صحابی تھے لیکن اس زمانے میں بڑے تھے, لیکن اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے. ان کی بھر جوانی میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا, لیکن جب یہ بات چیت کر رہے ہیں عبید اللہ ابن یزید سے, زید سے, تو اس کو کہا اتنا اچھا, کہا میرے بیٹے. کیا کہا؟ میرے بیٹے. صحابہ کسی کو بیٹے نہیں کہہ سکتے جو ظالم ہو, لیکن انداز گفتگو بدل دیا تاکہ بات اس کے دل میں اتر جائے. جب بیٹا کہتا ہے تو بات جلدی وہ نرمی سے پکڑ لیتا ہے نا. تو کہا میرے بیٹے, دنیا میں ظلم نہیں کیا جاتا, دنیا میں نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے، آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو اس نے آگے چل کر کیا کہا، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا، عائض ابن عمر تم سے بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے، تم تو بھوسے ہو. بجائے قبول کرنے کے اس نے کیا کہا، بھوسا. بھوسا کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ گھاس سارا کھا جاتے ہیں تو بھوسا رہ جاتا ہے. صحابی کو بھوسا کہا. جی تو اللہ کے اس نبی کے پیارے صحابی نے فرمایا، حلقان نخالہ، صحابہ بھی بھوسے ہوا کرتے ہیں، وہ تو اچھے ہوتے ہیں. النخالۃ بعدہم، بھوسے تو صحابہ کے بعد آتے ہیں. اشارہ اس کو کیا، تو بھوسا ہے، کہہ کر چلے گئے اور کچھ نہیں کہا. بڑے اچھے انداز سے اس کو دعوت دی، لیکن ظالم تھا، نہیں مانا. لیکن انداز صحابہ کا عجیب رہا ہے دعوت دینے کا. فرمایا، وجادلہم، اگر کوئی اعتراض کرے تو خندہ پیشانی سے اس کا جواب دے. ہاں جی، ہاں بولو کیا. اس کا جواب اچھی طرح دے، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں. یہ تین طریقے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی طریقوں کے مطابق دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے. مخالفین نے بڑے سخت الفاظ بھی کہے تو بھی انبیاء علیہ السلام نے نرمی کا معاملہ اختیار کیا ہے، کبھی بھی غصے میں دعوت نہیں دی، کبھی بھی گالی گلوچ کے ساتھ یا ایسے سخت ترین الفاظ کے ساتھ دعوت نہیں دی. نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، آپ جب نبی بن کر آئے تھے نوح علیہ السلام، کتنے سخت الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے، جس کو قرآن خود نقل کرتا ہے، اے نوح تیری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، نکل یہاں سے، تیری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک جگہ پر کہا، اے نوح تم کھلی گمراہی میں ہو، تم کھلی گمراہ. ایسے الفاظ، گستاخانہ الفاظ، لیکن کتنی نرمی سے کیا جواب دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یا قوم لیس بی دلالہ. کیا کہا، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں اے میری قوم، ولیکن رسول من رب العالمین. کیا کہا، میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول بن کر آیا ہوں. اور تیسرا بھی جواب دے دیا، ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. تین الفاظ میں جواب دے دیا، اتنی نرمی. سبحان اللہ، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے کہ اپنی قوم کو کہو، ان تقوموا للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا. اے مکہ والو، دو دو آدمی کی جماعت بیٹھ جاؤ، یا پھر ایک ایک آدمی بیٹھو اور پونڈر کرو، ثم تتفکروا، سوچو. کیا سوچنے کا کہہ رہے اللہ پاک، او مکہ والوں کو کہہ دو، تم ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارا ساتھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے. اس بات کو سوچنے کا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی کو پاگل کہتے تھے، ان کی باتوں کو پاگل پنا کی طرح کہتے تھے. ہمارے ایوب خان صاحب جو پاکستان میں تھے، جی اس زمانے میں ہمارا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ وہیں پر تھے، بڑی عمر میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت وہیں تھے. اس زمانے میں ایوب خان صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی، بڑے بڑے اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت دی. غالباً لکھا ہے، غالباً کہہ کر کہ غالباً شاہ فیصل کو بھی اس وقت دعوت دی تھی، وہ بھی عرب علماء کے ساتھ آئے تھے، تو عرب علماء تھے، یہ تو بالکل یقین تھا. لیکن شاہ فیصل کے بارے میں غالباً ان کو بھی دعوت دی تھی، اور ہندوستان سارے جگہ سے. اب اس میں بات چل رہی تھی قادیانیت کے بارے میں. اب بات ساری مجلس پوری ہو گئی، بڑی اچھی دعوتیں کی، سب کچھ کیا، پوری ہو گئی، لیکن قادیانیت کے بارے میں عرب علماء کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے سوال کیا، یہ قادیانیت کیا ہے؟ عربی میں بعد میں سوال کیا، مجلسوں کے بعد سارے پروگرام ختم ہو گئے، یہ قادیانیت کیا ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے، یہ سوال کیا. تو اس وقت شاہ قادر عبد القادر صاحب نے فرمایا، کاش کہ علی میاں میرا یہاں ہوتا. کیا کہا، علی میاں ندوی صاحب، وہ تو عرب کے بہت پسندیدہ عالم تھے نا، بیان کے لیے انہی کو بلاتے تھے اکثر ہندوستان سے،
اور عجیب آدمی ہے، ہندوستان میں جمعہ کے دن رمضان میں ان کا انتقال ہوتا ہے، شروع رمضان میں، لیکن ان کی جنازے کی نماز غائبانہ، عرب لوگ تو غائبانہ نماز پڑھتے ہیں نا، جنازہ نہ ہو تو بھی نماز پڑھتے ہیں. 29 جس دن قرآن ختم ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی ان کی جنازے کی نماز وہاں دونوں حرم میں پڑھی گئی تھی، دفن تو انڈیا میں ہوئے، اتنے محبوب تھے عرب کے. شاہ صاحب نے فرمایا کاش کہ علی میاں ہوتے تو وہ بتلاتے. کچھ دنوں کے بعد مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا پاکستان کا، چونکہ ان کے شیخ تھے وہاں شاہ عبد القادر صاحب، وہاں پہنچے، وہاں گئے تو شاہ صاحب نے کہا علی میاں سارا کام چھوڑ دو، ایک کام کرو، قادیانیت پر ایک کتاب لکھ دو عربی میں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا چونکہ میں نے کبھی اس طریقے سے مناظرے کا کام کیا نہیں تھا اور میری عادت نہیں تھی مناظرہ کرنے کی. کہا یہ تو ایک جہاد سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی حضرت میرے شیخ کا ارشاد ہے تو میں بیٹھتا ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھو علی میاں، یہ دوسرے دو آدمی بھی ہیں، وہ اچھی طرح لٹریچر اور تاریخ پڑھے ہوئے قادیانیت کے بارے میں، ان کو بھی ساتھ میں رکھو تاکہ آپ کی مدد کریں. حضرت نے کہا مولانا علی میاں صاحب نے، ہم نے ایک چلا کر دیا، یعنی 40 دن کے لیے ایک مسجد میں بیٹھ گئے اس جگہ میں، یہ لاہور کا واقعہ ہے اس زمانے کا. بس تو مولانا علی میاں صاحب فرماتے روزانہ روزانہ ہم جو کچھ لکھتے تھے قادیانیت کے بارے میں شام کو جا کر کے حضرت کو بتلاتے تھے تو حضرت بڑے خوش ہوتے تھے، اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ، اچھا کل پھر لکھنا آگے. اس طرح کہہ کر اس کتاب کا نام ہی قادیانیت رکھا تھا. آپ کی کتاب مشہور ہے عربی میں، قادیانیت مشہور ہے. پھر اس کے بعد لیکن کبھی کبھی لوگ دعوت بھی دیتے نا مولانا صاحب کو حضرت کے ساتھ، تو کھانے کے لیے چلے جاتے تھے تو اس دن کام کم ہوتا تھا، اتنا زیادہ لکھائی نہیں ہوتی تھی. تو فرمایا اس دن حضرت ناراض ہوتے تھے اور کہہ نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نے کہہ دیا علی میاں کب تک کھاتے رہو گے، کام نہیں ہوگا، کام پورا کرنا ہے کام پورا کرنا ہے. اور اس پر انہوں نے کتاب لکھ دی، جب حضرت کے سامنے پیش کی نا حضرت بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے. پھر مولانا علی میاں صاحب، میں بات سمجھا رہا ہوں، مولانا علی میاں صاحب نے چونکہ اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی تھی تحفۃ الندوہ، ندوہ کے علماء کو اس میں کافر لکھا تھا، ندوۃ العلماء کا مرزا غلام احمد قادیانی نے اردو میں لکھی ہے، تحفۃ الندوہ موجود ہے تو اس میں لکھا. تو مولانا علی میاں صاحب نے اس کے دو نسخے بنائے قادیانیت کے، ایک قادیانیت کا نسخہ وہاں عرب میں پہنچایا اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا پوٹا ربوا میں رہتا تھا وہاں پر پہنچایا، کہا یہ پر، اور اس کا نام بھی اس پر ایک چٹھی لکھ کر بھیج دی ساتھ میں کتاب کے ساتھ بجواب تحفۃ الندوہ. کیا لکھا؟ تحفۃ الندوہ جو تمہارے والد نے کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں یہ کتاب ہے. جب حضرت کے سامنے یہ بات مولانا علی میاں صاحب نے بیان کی کہ حضرت میں نے تو اس طرح ایک چٹھی لکھ کر بھیج دیا، فرمایا نہیں نہیں علی میاں تم نے غلط کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھو اللہ والوں کی بات ہے. فرمایا وہ سمجھیں گے تم مناظرہ کرتے ہو، یہ کتاب ہمیں لکھنی تھی ایک دلائل کے لیے، ایک دعوت دینے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی تھی، نبی آخر الزمان ہے اس کی طرف دعوت دینی تھی، بجائے آپ نے ان کو یہ لکھ دیا، اچھا کام نہیں کیا تم نے. اللہ والوں کی بات ایسی ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کس طرح دعوت دی جائیں تاکہ سامنے والے کو نقصان نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس طریقے سے وہ سمجھاتے تھے کہ اس طریقے سے بھائی دعوت دو، اس طریقے سے دعوت دو، اس میں کوئی زور شور نہ ہو، سخت کلمات نہ ہو، سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، ان کی بات وہ آرام سے نرمی سے بات قبول کر لے تو آپ کا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. تو خیر بہت بات لمبی ہو چکی ہے، ادعو الیہ، یہ تو اور بھی زیادہ تفصیل میں جاؤ نا تو بہت باتیں ہیں ہمارے اکابرین کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں. فرمایا ادعو الیہ سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تین طریقے، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اگر بحث مباحثہ ہو تو پھر کیا کرے تم، جی اچھی طریقے سے بحث کریں. اور پھر فقہا کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ ضد پر آ جائیں تو ان کو چھوڑ دو، اگر یہ جو ضد پر سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں آپ لیکن وہ نہ ایسا ہے نہ ایسا ہے، ارے بھائی میرے پاس جتنا علم تھا اتنا سمجھا دیا، آگے تجھے میں اللہ پر چھوڑ دیا. یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. اس کے ساتھ ضد نہ کرو، اس کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو. نہیں تو غلط ہے، تو غلط ہے. اگر وہ ضد پر اتر جائیں تو بات مشکل ہو جائے گی. اس لیے اس کو وہیں چھوڑ کر کے آپ آ جاؤ. اللہ اسی کو کہہ رہے آگے، ان ربک ہو عالم بمن ضل، ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلی، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وہو عالم بالمتدین، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے. ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ بات کو پہنچانا ہے. تم نہیں، میں تو اس کو سمجھا کے رہوں گا، تو جھوٹا ہے میں سچا ہوں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. فقہا کا مسئلہ ہے، تم ان کو سمجھاؤ، سمجھ جائے ٹھیک ہے. اگر ضد پر اتر جائیں اور سوالوں پر سوال کرنے لگے، بھائی میرے پاس تو اتنا علم تھا، آپ کو سمجھا دیا، آگے تو جانے اللہ جانے، تمہارا کام نہیں ہے. اس کے دل میں ایمان کا ڈالنا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہدایت، اسی کو یہاں بیان کیا. میں اللہ جانتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہارا کام کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا. اب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. فرما وین عاقب تم فعاقبوا، اگر ایسے مباحثہ ہو، بحث وغیرہ، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نا، تو اتنی تکلیف تم اس کو دے دو، سے زیادہ نہیں. اب یہ آخری تین آیت کے بارے میں مفسرین کی دو جماعتیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ ساری سورۃ النحل مکی ہے، آخری تین آیتیں مدنی ہیں، مدینہ میں اتری. اور ایک جماعت مفسرین کی کہتی ہے نہیں، پورے سورۃ مکی ہے، اس میں مدینہ میں ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پوری سورۃ مکی ہے، آخری تین آیت مدینہ میں اتری ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری ہے، کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کر کے ان کے کلیجے کو نکالا گیا، ان کے یہ ناک کان وغیرہ کاٹا گیا، تو اس پر نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے، فرمایا کہ اگر موقع مل جائے تو حمزہ تیرے جیسے میں ان کے 70 آدمی کو ماروں گا. یہ الفاظ تھے. لے اللہ پاک نے فوراً آیت اتار دی، وَإِنَا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی انہوں نے تکلیف دی اتنی، ایک حمزہ کے مقابلے میں ایک ہی آدمی، زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے پھر رجوع کر لیا. میری بات سننا رہی ہے؟ اللہ کیوں، ابھی ان میں سے بہت سارے صحابی بننے والے ہیں، وہ لوگ جب واپس آئیں گے نا، ان میں بہت سارے صحابہ بنے. فرمایا ولی ان صبر تم، اللہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے صبر کرو تو بہتر ہے، یعنی بدلے کا انتقام نہ لو تو بہتر ہے. انتقام لینا ہے تو برابر سرابر، اور اگر صبر کرو تو لہو خیر للصابرین، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ وہ جماعت مفسرین کی جو کہتی ہے، اور دوسری جماعت کہتی نہیں، یہ پوری آیت مکہ میں اتری ہے، پوری سورت مکہ میں اتری ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی نہ کب تم کا، فرمایا تم مکہ مکرمہ، مکہ کو فتح کرنے کے لیے جاؤ گے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے جاؤ گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جتنا تمہیں ستایا ہے اتنا ہی بدلہ ان سے لینا ہے، مکہ والوں سے. نا فتح مکہ ہوگا نا، وہاں جائیں گے، لیکن اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک صحابی نے خالد بن ولید نے کہا تھا نا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دین ہے، یوں کہا تھا نا حضرت خالد نے. تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ عباس یہ کیا کہہ رہا ہے، بدلہ لینے والا ہے، تو مر گئے ہم. اللہ کے نبی کو جا کر کہا ابو سفیان نے، تمہارے ساتھی وہ لشکر میں حضرت خالد تو برابر جلالی تھے نا، تو ایسا کہہ رہے ہیں. فرمایا خالد ادھر آؤ، تمہارے پاس جو سرداری اس کو لو، اور ان کے بیٹے کو دے دی، انہیں کے بیٹے کو دے دیے، منع بھی نہیں کیا. فرمایا ایسا کیوں کہا تم نے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج there is no day of revenge، الفاظ کو بدل دیا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو تم پر رحم کا دین ہے، بدلے کا نہیں. اور اللہ کے نبی ایسے جھک گئے کہ آپ کی پیشانی، وہ ہمپ جو ہوتا ہے نا، وہ کوہان اونٹ کی، اس کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا توازو کر کے آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. فرمایا ولی ان صبر تم، تو جو لوگ کہتے ہیں مکہ کی آیت ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے. تو یا تو مدنی آیت کا ہے تو بھی مسئلہ حل ہے، مکی آیت کا تو بھی مسئلہ حل ہے. فرمایا وصبر، صبر کرنا، وما صبرک الا باللہ، اللہ ہی صبر دے سکتا ہے، ایک عورت مدینہ منورہ قبرستان میں خوب رو رہی تھی, بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, رو رہی تھی. تو اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا, فرمایا رو نہیں, صبر کرو. تو ایسے گھومی, تمہیں کیا پتا ہے جو مصیبت مجھ پر آئی ہے نا, اگر تم پر آٹے تم بھی روٹے. اب اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی تھے, ترمذی کی روایت ہے نا, ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے. وہ تو روٹی رہی, پھر بات کہہ دی اللہ کے نبی تو چلے گئے لڑنے, میں نبی ہوں کیا کہتی ہے, ایسا نہیں کہا میں نبی ہوں کیا بات کر رہی ہے تو, نہیں چلے گئے, کیونکہ وہ اس حالت میں تھی نا, حالت اس کی ٹھیک نہیں تھی. چلے, کسی نے آ کر بتایا تو تم نے کس سے بات ہوئی پتا ہے, تم نے کس کو شاؤٹ کیا؟ فرمایا نہیں, اللہ کے نبی تھے. وہ بیٹے کی حالت تو بھول گئی, اللہ کے نبی کے گھر پر پہنچی, دروازہ کھٹکھٹا, اللہ کے نبی معاف کر دیجئے, مجھے نہیں پتا تھا آپ تھے. فرمایا اللہ کے نبی نے الصبر عند الصدمۃ الاولی, کوئی پرابلم نہیں, لیکن صبر تو پہلی بار کیا جاتا ہے. رو 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 کر کے جب آنسو ختم ہو گئے تب بیٹھ کر صبر کر, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت یہ حدیث بیان کی تھی, الصبر عند الصدمۃ الاولی, اس عورت کو کہا تھا. فرمایا وصبر, صبر کرو, صبر دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون, اور ان پر غم نہ کرو, ان کے بارے میں کوئی غم نہ کرو, آپ فکر نہ کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کیا کہا؟ ولا تک فی ضیق مما یمکرون, ان کے مکر و فریب سے دل کے اندر میں تنگی نہ کرو. تنگی کا لفظ یہاں پر ہے, لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا لفظ تنگی, یہ تنگ کیا چیز ہے. فرمایا یہاں پر شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا, آپ خفا نہ ہو. کیا فرمایا؟ محبت کا الفاظ ہے, تسلی ہے, آپ خفا نہ ہو, یہ ان سے اللہ تمہارے ساتھ ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا, اب کیا کیا سناؤں میں تمہیں, شاہ عبد العزیز صاحب کے بھائی ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان میں شاہ عبد العزیز صاحب بڑے, شاہ عبد القادر, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی جو ہیں وہ ایک شاہ عبد القادر رائے پوری الگ ہے, یہ شاہ عبد القادر ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹوں میں سے ہیں. یہ شاہ عبد القادر صاحب نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. او کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور میرے پاس قرآن لے کر آ رہے ہیں. صبح اٹھے, اپنے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس گئے, وہ بھی بڑے مفسر تھے, ان کے پاس گئے, میں نے یہ خواب دیکھا. فرمایا بھائی اب تو وہی بنو گئی, جبرائیل نہیں آ سکتے, لیکن اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تم سے قرآن کا کوئی کام لینے والا ہے, قرآن کا کوئی کام لینے والا ہے. ایک دو مہینے نہیں ہوئے کہ شاہ عبد القادر صاحب آئے. کہاں پر آئے؟ شاہ صاحب کے, شاہ عبد العزیز کے پاس. بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ ابا جان نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کا اسی ترجمے کو اردو کر دوں. 250 سال ہو گئے اس ترجمے کو. کتنے سال ہو گئے؟ 250 سال. فرمایا بہت اچھا ہے. فرمایا ایک کام کرو بھائی, میں ایک مسجد میں, اکبری مسجد جو دلی میں تھی نا, اکبری مسجد میں بیٹھوں گا اور وہاں ترجمہ لکھوں گا. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا میرے لیے ایک کام کرنا, سال میں 2 جوڑے نئے کپڑے دے دینا اور روزانہ 2 وقت کا کھانا دے دینا, میں مسجد میں رہوں گا. کتنے سال رہے مسجد میں؟ اکبری مسجد میں 15 سال تک. 15 سال میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے, یہ ہمارا کابری نے محنت کی ہے. ہاں 15 سال, اور ان کے 15 سال کی محنت, ان کی سر سید نے لکھا ہے کہ ان کی کرامتیں مشہور تھی. ان کی کرامتیں, چونکہ شاہ عبد العزیز صاحب جامع مسجد دہلی کے امام تھے اور یہ اکبری مسجد کے امام تھے, تراوی بھی سناتے تھے, سمجھ میں آئی بات. تو جب شاہ عبد العزیز صاحب, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی نا, پہلی رات, تو پھر اپنے خادم کو بھیجتے تھے, جاؤ شاہ عبد القادر نے آج کتنے پارے پڑھے تراوی میں؟ 1 پارا کے 2 پارا. اگر 1 پارا پڑا ہے, دیکھو ان کی کرامت, اگر 1 پارا پڑا ہے تو یہ مہینہ 30 ہوگا, اور اگر 2 پارے پڑے ہیں تو یہ مہینہ 29 کا ہوگا. یہ پہلی رات سے پتہ لگا لیتے تھے, بات سمجھ آ رہی؟ ان کی کرامات تھی, اسی لیے پہلی رات میں دھوبی لوگ زیادہ آتے تھے اور درزی لوگ, وہ کپڑا سینے والے حضرت کی مسجد میں زیادہ آتے تھے, کیونکہ عید کے کپڑے سینے ہوتے ہیں نا, اور عید کے کپڑے ڈھونے ہوتے ہیں, تو وہ پہلی رات سے پہچان لیتے تھے کہ عید 29 پر ہوگی یا 30 پر ہوگی. اس اعتبار سے اپنے کسٹمر کو وہ کہتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے, کبھی کبھی وہ جالی والی مسجد تھی نا, تو ایسا وہ جاتے تھے, لوگ سلام کرتے تھے, تو کبھی ایسا کہتے تھے وعلیکم, کبھی ایسا وعلیکم, دانے ہاتھ سے کبھی لیفٹ ہینڈ سے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, کبھی دانا ہاتھ, کبھی ہر وقت دانا ہاتھ ہونا چاہیے. یہ کیا بات؟ بہت سالوں کے بعد پتا چلا کہ جو شیعہ لوگ وہاں سے جاتے تھے وہ بھی آپ کو سلام تو اس کو بائیں ہاتھ سے کہتے تھے, اور اہل سنت والجماعت جاتے تھے اس کو دانے ہاتھ سے, وعلیکم السلام. عجیب کرامت حضرت کی لکھی ہوئی ہے. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے, خفا نہ ہوئیے آپ یہ بات, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے. رمضان کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ میں روزے سے تم کو تقوی دے دوں. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا, تقوی والوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون, نیک عمل کرنے والے, روزے رکھنے والے, تراوی پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت, جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیک کرنے والوں کی نیکیوں کے ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئندہ کل سے سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ شروع ہوگا. جی 15 سال بھی میرے ختم ہو رہے ہیں اور 14 پارے بھی ختم, 14 نہیں بلکہ ہم نے سورۃ کہف ادھر کی ہے نا اس لیے, اور آخری صورتیں بھی سمجھو کہ 15 پارے ہی ختم کیے ہم نے 15 سال میں الحمدللہ. اب دعا کرو اللہ مجھے لمبی عمر نصیب فرما عافیت کے ساتھ کہ ہم دوسرے 15 بھی پورا کر لیں. الحمدللہ اللہ ہمارے اشفاق بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے میری پوری تفسیر سورہ فاتحہ سے لے کر آج تک کی انہوں نے حفاظت سے, بلکہ ہر سال یہ اس کو بیک اپ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ڈیلیٹ نہ ہو جائے. الحمدللہ دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آہستہ آہستہ اس ساری تفسیر کو میں ایک کتابی شکل میں لے آؤں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی فائدہ ہو. آن لائن تو ہے ہی انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے, عافیت دے, اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں, ہمارے بڑے بوڑھے لوگ جو ہمارے آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کی دعائیں, آپ سب کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے مجھے چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو جو ہم کر رہے ہیں قبول فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وجہک ولی عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ بہت نکمے ہے تو معاف فرما دے, اللہ بہت نکمے ہے تو معاف کر دے, تو رحم کر دے. اللہ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, اللہ تو کتنا خوش ہوتا ہوگا. تیرے گھر میں ہے, روزے کے ساتھ ہے, قرآن کی محبت میں کوئی مقصد نہیں, کوئی دنیا کا مقصد نہیں اللہ, صرف تیرا قرآن تو جو دماغ میں ڈال رہا ہے. اللہ محنت کر کے ہم سناتے ہیں اور یہ بیچارے دین کے ٹھکے ہوئے تیرا قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ ان سب کو قبول فرما لے, اللہ سب سے راضی ہو جا, اللہ سب سے راضی ہو جا. جو جو لوگ سن رہے ہیں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا. اللہ قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے, قرآن کی محبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے, ہماری آل اولاد کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہمارے اولاد کو اس قرآن کے درس سے, قرآن کی برکت سے حافظ قرآن بنا, ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما, علماء صلحاء متقی مفتیان کرام پیدا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفا کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو تو قبول فرما, اے اللہ تو اس کو قبول فرما. ہمیں پتا ہے تو ضائع نہیں کرتا ہے, الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما. ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ, تیرے فضل سے کیا ہے, تیرے رحم سے کیا ہے. اے اللہ تو اسے قبول فرما, تو اسے قبول فرما. اے اللہ یہ پورا مجمع اٹھے اس سے پہلے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جمعہ کی رات بھی آ رہی ہے, آج تو مغفرت کی رات شروع ہو رہی ہے, رحمت کے دن ختم ہو گئے. اے اللہ ہم نے کوئی قدر نہیں کی, تو معاف کر دے, معاف کر دے اور اپنے فضل سے اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے ہماری آل اولاد اور نسلوں کو, سب کو الہ العالمین اپنے رحمت میں ڈھانپ لے. اللہ آتک رقابنا, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما, ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو آزاد فرما, ہمارے آل اولاد کی گردنوں کو آزاد فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی گردنوں کو آزاد فرما. یا اکرم الاکرمین پوری امت اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, اللہ سب کو جہنم جہنم سے آزاد فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے، بے حساب جنت میں داخل کر دینا، قبر کا معاملہ آسان کر دینا اے اللہ، بغیر سوال کے قبر کے اندر ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا یا اللہ. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، جن استادوں سے ہم نے پڑھایا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیچھے محنت کی اللہ ان کو بھی ان کی قبر میں بہترین بدلہ نصیب فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. تیرے نبی کی بدعا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہو اور اس سے جنت حاصل نہ کرے، اللہ تیرے نبی نے نبی جبرائیل نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ اسے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو ذاکرین صالحین میں سے بنا دے، سب کے گھروں میں روزی میں برکت دے، سب کو سکون نصیب فرما، سب کے اولادوں کو نیک بنا، جن کی اولاد بے جور ہے ان کو بہترین جورہ نصیب فرما، جو جور والے ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ دنیا آخرت کے سارے مراحل آسان فرما. الہ العالمین ہماری دعائیں ہیں اور قبول کرنا تیرا کام، یقیناً تو قبول کرتا ہے. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، جمعہ کی رات ہو، لیلۃ القدر ہو، ریاض الجنہ میں سر ہو، سجدے میں زبان پر کلمہ ہو، اور اللہ تو تیرا فرشتہ روح نکالے اور جنت البقیع میں دفن ہو، ایسی موت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین.